أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كاميرا والے اگر اپنا جمعہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں، باقی دوستوں کا جمعہ خراب نہ کریں. یہ چیز فائدے کی بجائے بدعت اور بدرسم کا موجب بن گئی ہے، تو بند کریں. آپ دوست بیٹھ جائیں جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہے، تو آرام سے بیٹھ کے جمعہ پڑھیں. آج کا دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں، بے انتہا خوشیوں کا دن ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں. ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے. یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں. یہ خوشیاں حمد کے آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے بہتی ہیں. دنیا کی خوشیوں سے ان خوشیوں کو کوئی تعلق نہیں، دنیا کی خوشیوں کو ان خوشیوں سے کوئی نسبت نہیں. سب سے پہلے اس موقع پر مجھے ایک یاد ستا رہی ہے، اس وجود کی یاد جو آج ہم میں نہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ آج یہ جمعہ پڑھاتا اور آج اس تقریب کا آغاز کرتا. اس کی وہ بے قرار دعائیں جن کی قبولیت کا پھل ہم آج کھانے لگے ہیں، وہی دعائیں ہیں جنہوں نے اسپین کی تقدیر کی کایا پلٹی، جنہوں نے اہل اسپین کو بھی آزادی نصیب کی، اور اسی آزادی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق بخشی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے، آپ کی یاد بھی ایک خوشی کی یاد ہے، اور وہ اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب سے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ آج آپ کی روح سب سے زیادہ اس نظاروں سے لذت یاب ہو رہی ہو. مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے. ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانی کا نتیجہ نہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی گہری مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے. اور اس موقع پر اگر ہم ان کو یاد نہ کریں اور ان لوگوں کے لیے دعاؤں ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل نہ کریں جو اس مسجد کی پس منظر میں خاموشی سے کھڑے انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا گو کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہوگی. میری مراد برادر مکرم کرم الہی صاحب ظفر اور ان کے خاندان کی قربانی سے ہے. ایک لمبا عرصہ اس خاندان نے اسپین میں دن رات احمدیت کی خدمت کے لیے سر توڑ کوشش کی، ایسے وقتوں میں جب کہ اس یہاں کی حکومت اتنی تنگ دل اور سخت تھی کہ دوسرے عیسائی فرقوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں تبلیغ کرتے. اس زمانے میں جب کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جماعت کے پاس ان کی مدد کا، مالی حالات کی تنگی بھی تھی اور قوانین کی روک بھی رستے میں حائل تھی اور ممکن نہیں تھا کہ ان کو سلسلہ کسی قسم کی مدد دے سکتا. انہوں نے ایک خاص جذبہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور حضرت مسلم موعود نے اس قربانی کو قبول فرمایا. آپ نے قبول فرمایا اور اللہ کی محبت کی نظر نے بھی قبول فرمایا, اور آج اس قربانی ہی کا ایک پھل ہے جو ہم اس کے میٹھے سمر میٹھ اس کی شیرینی سے لذت یاب ہو رہے ہیں. بہت عرصہ پہلے مجھے اسپین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا, یہ ہمیشہ کے لیے میرے دل پہ نقش ہو گیا. ایک معمولی چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر خود عطر بنا کر وہ عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے. 1957 کی یہ بات ہے, مجھے اور برادرم عزیزم میر محمود احمد صاحب کو یہاں آنے کا موقع ملا. وہ ایسی ریڑھی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی میسر نہیں آتی تھی, دشمنوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے. بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے دیتے تھے, پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی. طریقے تبلیغ یہ تھا کہ وہی عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور اس کے سے بچی ہوئی رقم اپنے خرچ سے وہ لٹریچر کے لیے پیش کیا کرتے تھے. ایسے وقت بھی آئے جب کہ ان کے گھر پر بھی حملے ہوئے, وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پتھروں کے نشان ہم نے خود دیکھے. چھپ چھپ کر اصحاب کہف کی طرح وہ ابتدائی احمدی جنہوں نے ان مخالفانہ حالات میں احمدیت کو اور اسلام کو قبول کیا وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے. دشمن مخبری کرتے تھے تو لوگ حملہ کر کے آتے تھے اور وہ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل سے اپنی عزتیں اور جانیں بچاتے تھے. عطر کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا اسپرے پمپ رکھا ہوا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح تبلیغ کرتا ہوں. پمپ سے اسپرے کرتے تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے شوق اور تعجب میں. مشرقی قسم کی خوشبو سے ویسے بھی ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی, اور اسپرے کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی خوشبو ہے, لیکن یہ خوشبو تو زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی, یہ تو کپڑوں میں رچ بس کے بھی آخر دھل کر ضائع ہو جائے گی. ایک دو دن چار دن کی بات ہے, میرے پاس ایک اور عطر بھی ہے, ایک ایسا عطر جس کی خوشبو لا فانی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی. اگر چاہتے ہو کہ اس خوشبو سے متعلق مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرو تو یہ میرا کارڈ ہے, جب چاہو آؤ مجھے ملو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے. بہت سے لوگ وہ کارڈ لیتے تھے, کچھ عطر خرید کر الگ ہو جاتے تھے, اس طرح تبلیغ کے رستے نکلتے تھے. بس یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جو اس موقع پر از خود مجھے یاد آ رہی ہیں, اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کو بھی ان سے آگاہ کروں اور اس طرف توجہ دلاؤں کہ اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں. چند ایک دو ماہ پہلے کی بات ہے, ایک شخص نے بڑا ہی متکبرانہ خط مجھے لکھا اور اس میں ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال کیے جس سے میرا دل پھٹ گیا. اس کو اپنے علم کا زوم تھا, اس کو خیال تھا کہ ان کا علم کچھ نہیں, اس کو اپنی شکل و صورت کا زوم تھا اور خیال تھا کہ اس کے مقابل پر ان کی شکل و صورت کچھ نہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے, لیکن اللہ کے پیار اور محبت کی نظریں ان پر پڑتی ہیں. میرا دل غم سے پھٹ گیا اور استغفار کی طرف اس کے لیے مائل ہوا, اور ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب کہ مدینہ کے بازار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو بیچ رہے تھے. وہ ایسا غلام تھا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی, دن بھر کی محنت اور مشقت سے پسینے سے شرابور اور آلودہ لباس میں وہ ملوث ملبوس تھا. انسان اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے, کوئی اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی دل کی کیفیت کو بھانپ لیا اور پیچھے سے جا کر پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے, جس طرح بعض دفعہ مائیں بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں. وہ جانتا تھا اور یقیناً جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا حسین اخلاق کا مالک نہیں جو مجھ سے ایسے پیار کا اظہار کرے, لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب موقع تھا کہ وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. جان بوجھ کر پہچاننے کے باوجود اپنے جسم کو حضور اکرم کے جسم سے رگڑنا شروع کیا, اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے زیرو بم پہ پھیرنا شروع کیا, اور بہت ہی پیار کا اظہار, جس طرح بعض دفعہ بلی آپ نے دیکھا ہے لحاف میں گھس کر پیار کرتی ہے اور اپنے بدن کو رگڑتی ہے انسان کے ساتھ, اس طرح اس نے اظہار محبت شروع کر دیا. پھر جب حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے, آپ ہی تو ہیں. تب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام بیچتا ہوں, ہے کوئی لینے والا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, لوگوں کی نفرت کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہیں اور شدت نفرت سے لوٹ جاتی ہیں واپس دیکھنے والے کی طرف, مجھ پہ ٹھہر نہیں سکتی, مجھے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں, تمہارا ایک گاہک ہے میرا آسمانی آقا, میرا خدا تمہارا گاہک ہے. بس بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, دنیا کی نگاہیں حقارت سے ان کو دیکھتی ہیں, تزدری آیونہم جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے, لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے پیش کر دیا ہو اللہ کے پیار کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیار کی نگاہیں ان سب قربانی کرنے والوں کے دل پر پڑیں, ان کے چہروں پر پڑیں, ان کے جسم کو اسے مس کریں جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اسپین میں تبلیغ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں. ان کی اولاد بھی ساری اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے خدا کے فضل سے, انتہائی انکسار کے ساتھ خدا کی راہ میں مٹی ہو کر انہوں نے خدمت کی. بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا, ماں کیا اور باپ کیا, سارا خاندان لگا ہوا ہے. کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہماری اتنی خدمتیں ہیں, ہمیں کیوں نمایاں مقام نہیں دیا گیا, ہم سے کیوں یہ سلوک نہیں کیا گیا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ روح ہے جو واقفین میں ہونی چاہیے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو ہر واقف کے دل میں زندہ کر دے اور جگہ جگہ بستی بستی ہمیں اس قسم کی روح کے واقفین میسر ہوں, کیونکہ کام بہت ہے اور آدمی تھوڑے ہیں, طاقت بہت کم ہے. مقابل پر دشمنوں کی تعداد کیا اور ان کی مالی قوتیں کیا اور ان کی سیاسی قوتیں کیا, بے انتہا ایسی ناقابل عبور چوٹیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں کی جن کا سر کرنا انسان کے بس میں نظر نہیں آتا. پھر اسی سلسلے میں دعا کی تحریک کرتا ہوں اپنے بھائی عزیزم میر محمود احمد صاحب اور ان کی بیگم کے لیے بھی, اپنی ہمشیرہ عزیزہ امت المتین کے لیے. انہوں نے بھی دن رات بہت محنت کی, جب یہ آئے تو اس گھر میں صرف ایک ڈھانچہ سا کھڑا تھا اور بے حد محنت کی ضرورت تھی, بہت سے کاموں کی ضرورت تھی. میری ہمشیرہ نے مجھے بتایا کہ جس دن رات 3 بجے مجھے سونے کا موقع ملتا تھا تو میں شکر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا اور سمجھتی تھی کہ جلدی سونا نصیب ہو گیا. خاموشی کے ساتھ لمبی محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے. پھر انگلستان کی جماعت ہے, شیخ مبارک احمد صاحب ان کے ساتھی وہاں سے آتے رہے, بے حد کوشش ہوئی ہے اس کے پیچھے, اور دنیا کو تو صرف ایک عمارت نظر آتی ہے کھڑی ہوئی اور سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مسجد ہے جیسی سینکڑوں ہزاروں دنیا میں بن رہی ہیں, مگر ایسی مسجد نہیں. ایسے آنسو کس مسجد کو نصیب ہوئے ہیں جیسے اس کو نصیب ہوئے ہیں, ایسی قربانیاں کس کے پس منظر میں جلوہ گر ہیں جیسے اس مسجد کے پس منظر میں جلوہ گر. ہرگز دنیا کی مساجد کو اس مسجد سے کوئی نسبت نہیں. ان دعاؤں کے ساتھ میرا ذہن اہل مغرب کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے جو دعاؤں کے بہت محتاج ہیں. حقیقت یہ ہے कि एक मस्जिद से कुछ नहीं बनेगा, बस्ती बस्ती मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, करिया करिया खुदाने देने की ज़रूरत है, खुदा का नाम बुलंद करने की ज़रूरत है। इतना शिर्क फैला हुआ है, इतनी तबाही मचाई हुई है कुफर ने कि इंसान महवे हैरत रह जाता है कि आजकल का बाशऊर इंसान इतना भी गिरावट में मुलव्वस हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी पेशगोई में इस कौम को ऐसे दज्जाल के तौर पर बयान फरमाया जिसकी दाई आँख अंधी और बाई आँख रोशन है, इससे बेहतर फसाहत और बलावत का एक जुमला तसव्वुर में नहीं आ सकता, जिसने इन कौमों की सारी तस्वीर खींच के रख दी। एक तरफ दुनिया की आँख है, इतनी तेज़ नज़र है कि पाताल की खबर लाती है, और दूसरी तरफ दीन की आँख है जो इतनी अंधी है कि जगह जगह शिर्क का गहवारा बना हुआ है। खुदा की इबादत ही एक इबादत है जिससे ये गाफिल हैं, बाकी हर दूसरी चीज़ की इबादत हो रही है, लहव व लाभ की इबादत हो रही है, बुतों की इबादत हो रही है, फिस्क व फुजूर की इबादत हो रही है, झूठ की इबादत हो रही है, दजल की इबादत हो रही है, सिर्फ एक खुदा है जिसकी इबादत नहीं हो रही। तो इन सब की तकदीर बदलनी है, एक मस्जिद तो काफ़ी नहीं, और फिर एक ऐसी मस्जिद से किस तरह तकदीर बदली जाएगी जिसके लिए नमाजी पैदा ना हो। बे इंतहा काम की ज़रूरत है, बे इंतहा कुर्बानियों की ज़रूरत है, बेहद वाकफीन की ज़रूरत है, बेहद माली कुव्वत की ज़रूरत है, और हम जब अपने ऊपर नज़र करते हैं तो बहुत ही कमज़ोर और हकीर और बेबस अपने आप को पाते हैं। यूरोप के दौरे में इन ख्यालात में मगन होते हुए मैं सोचता रहा और मेरी फिक्र बढ़ती गई, इन मानों में नहीं कि मुझे मायूसी की तरफ ले जाए, बल्कि इन मानों में कि दुआ की तरफ और ज़्यादा और भी ज़्यादा मायल करती रही, क्योंकि मैं जानता था ये सारी मुश्किलात एक तरफ लेकिन हमारे रब की एक नज़र एक तरफ, वो इन सब मुश्किलात को खसो खाशाक की तरह उड़ा सकती है, वो इस तरह गायब कर सकती है जैसे रोशनी के साथ अंधेरे गायब हो जाते हैं और उसमें किसी कोशिश का दखल नज़र नहीं आता। इसलिए दुआओं की तरफ तवज्जो बढ़ती रही, लेकिन साथ ही मैंने बड़े गम और दुख के साथ ये महसूस भी किया कि जमात में अभी पूरी तरह उस कुर्बानी का वो एहसास नहीं जो इन मुश्किलात के मुकाबले पर होना चाहिए। बहुत सी जगह बहुत कोशिश और मेहनत के साथ फहरिस्तें तैयार करवाई गई, चंदा दहिंदगान की तजनीद करवाई, मुकर्रम चौधरी हमीदुल्ला साहब ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की, और ये देखकर हैरत हुई कि बाज़ जगह 50% से ज़ायद ऐसे अहमदी हैं जो एक आना भी चंदा नहीं दे रहे, दुनिया के लिहाज से उनकी काया पलट चुकी है। वो और माहौल में बसा करते थे, किसी और माहौल में पहुंच चुके हैं, कोई नस्बत ही नहीं खुदा ताला के ज़ाहरी फजलों के साथ उस ज़िंदगी को जो पहले बसर करते थे, मगर कुल्लियतन इन फजलों को भुला कर वो खुदा ताला के दीन की ज़रूरतों से गाफिल होकर महज अपनी ज़रूरतों में मगन है और उनको पूरा करने की फ़िक्र में गलतान है। ये देख कर ताज्जुब हुआ और बहुत दुख हुआ। फिर उन लोगों की फहरिस्तों का मुतालिया किया जो चंदा देते हैं, तो एक हिस्सा उनमें ऐसा पाया जिनको खुदा ने बहुत कुछ दिया लेकिन मुकाबले पर बहुत थोड़ा पेश करते हैं, वो पेश नहीं करते जिससे उनको मोहब्बत है, वो पेश करते हैं जो वो ज़ायद ज़रूरत समझ कर फेंक सकते हैं। उनको मैंने बताया कि देखो कुरान करीम तो फरमाता है लन तनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पा सकोगे जब तक वो खर्च नहीं करोगे माल जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। तुम तो खुदा की राह में वो दे रहे हो जिससे तुम्हें मोहब्बत नहीं, वो ज़ायद चीज़ है जो तुम फेंक भी सकते हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तुम्हारे रोज़मर्रा के दस्तूर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्यों ज़ाया करते हो, तकवा से काम लो, अगर कुर्बानी की तौफीक नहीं तो छोड़ दो इस राह को, लेकिन खुदा ताला से सच्चाई का मामला करो तब वो तुमसे सच्चाई का मामला करेगा, रुजू बरामद होगा। फिर राजिक से डरना, राजिक को देते हुए डरना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं। इसी तरह सफ़र के दौरान एक मौके पर बाज़ दोस्तों के हालात के मुतालिक देख कर बहुत ही दुख पहुँचा, बहुत ही अल्लाह ताला ने फजल फरमाए लेकिन मुकाबल पर किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं। उस पर मुझे वो वाकया याद आ गया, हमारे एक CSP के अफसर हुआ करते थे मसूद खद्दरपोश, उन्होंने वाक्य सुनाया कि एक दफ़ा वो मिस्र गए तो कायरों में काहरा में एक जनाजा जा रहा था और जनाजे के साथ सिर्फ चार आदमी जिन्होंने उस जनाजे को उठाया हुआ था और देखने में वो बोझल जनाजा मालूम होता था। चुनांचे बहुत इनके दिल में हमदर्दी पैदा हुई उनके लिए और एक शख्स को जाकर उन्होंने हटाकर कंधा देने की कोशिश की। इन्होंने जोर मारा, वो आगे से धक्के देने लगा इनको और ये बड़े मुतज्जब कि मैं तो इसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं। आखिर हमदर्दी का जज्बा इतना गालिब आया कि उन्होंने धक्का दे के उसको अलग किया और ख़ुद वो उसकी जगह जनाजे को कंधा दे दिया। कहते हैं मैं कर तो बैठा लेकिन फिर कोई नहीं आया मुझे हटाने के लिए, आदत नहीं थी बोझ उठाने की, बिल्कुल पिस गया और कब्रिस्तान को चार मील शहर से बाहर। कहते हैं इस मुसीबत में मुब्तला उस जनाजे को छोड़ा भी ना जाए, जिंदगी जीर्ण हो गई। आखिर जाकर जब जनाजा कब्रिस्तान में रखा तो एक मजदूर जो उनमें से लीडर था, वो थे मजदूर, उसने पैसे बांटने शुरू किए तो इनका हिस्सा इनको दिया। तब इनको पता लगा ये तो मजदूर थे, ये कोई तौई खिदमत वाले नहीं थे। उन्होंने कहा मैं तो शौकिया खिदमत के तौर पर आया था, मुझे क्या पता था तुम मजदूर हो। तब समझ आई कि वो धक्के क्यों दे रहा था बेचारा जिसकी मजदूरी उन्होंने छीन ली। तो मुझे ख्याल आया कि एक जनाजे के बोझ में तो एक ऐसा शख्स जिसको खास दीनदार भी ना हो उसको इतनी हमदर्दी पैदा हो जाती है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता नज़ारा कि सिर्फ चार आदमी उस बोझ को उठाए हुए। कैसे ताज्जुब की बात है कि अहमदी कहलाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर तजदीद बैत करके ये वादे करके कि हम दीन को दुनिया पर मुकदम रखेंगे, ये अहद पैमान बांध कर कि हम दोबारा इस्लाम की कश्ती को पार लगाने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे, अपने जिस्मों को भी गर्क करना पड़ा इस राह में तो गर्क कर देंगे ताकि इस्लाम की कश्ती कामयाबी और कामरानी के साथ पार हो सके। इसके बावजूद देखते हैं कि जमात के चंद आदमी उस बोझ को उठा रहे हैं जो लखू खा क्या करोड़ों का काम है कि वो उठाएं, और सिर्फ चंद आदमी हैं जो उस बोझ को उठाए हुए हैं और कोई एहसास पैदा नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई इंसानी हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं होता, कोई एहसास नदामत दिल में पैदा नहीं होता कि हम भी तो उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमने भी तो वही वादे किए थे, हम भी तो हम पर भी तो एहसान है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कि दोबारा इस्लाम की हकीकी लज्जतों से आशना किया और बड़े आराम से खड़े इस तरह नज़ारे कर रहे हैं जैसे डूबती कश्ती का कोई साहिल से नज़ारा कर रहा और कोई उसके दिल में हिस्स पैदा ना। तो ऐसे भी नज़ारे मैंने देखे, फिर ऐसे नज़ारे भी देखे इखलास के और मोहब्बत के कि जब कोई तहरीक करते थे तो वो जिन पर सबसे ज़्यादा बोझ था वो सबसे बढ़कर आगे अपने जान व माल पेश करते थे और बेकरार थे कि किसी तरह हमारी कुर्बानियों को कबूल किया जाए। वही हैं असल अहमदियत की रूह, वही हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वही हैं जिनकी तमन्नाएं खुदा के हुजूर पाया कबूलियत में जगह पाती हैं, उन्हीं के बिरते पर आज अहमदियत की कश्ती जारी है, उन्हीं के सर पर यह सफ़र काफिला अख्तियार कर रहा है और वो बहुत थोड़े हैं। दोस्त मुझसे पूछते थे कि बताओ हम क्या पेश करें, किस तरह पेश करें और क्या चाहिए सिलसिले के लिए, मैं उनसे कहता था अभी नहीं। बाद दफ़ा मेरे से शुरा में गुफ्तगू हुई तो बेकरार होकर लोगों ने पूछा कि बताएं हम हाजिर हैं, जो चाहते हैं देंगे। उसके अलावा उन्होंने भी पेश किया जिनसे पूछा भी नहीं गया था। अभी अमेरिका से हमारे एक भाई ने खत पेश किया, उन्होंने कहा जो कुछ मेरा है आप सिलसिले का है, एक दमड़ी भी मेरी ना समझें आप, मुझे फाके भी करने पड़े तो मैं गुजारा करूँगा और मैं बड़ी दयानदारी से पेश कर रहा हूँ, कोई दूरी नहीं, कोई दूरी नहीं है, हिसाब सारा लिख के दिया कि ये मेरा लेन देन है, ये मेरी जायदाद है, उसकी ये वैल्यू है, आइंदा ये इम्कानात हैं, जिस वक्त जिस लम्हे मुझे कहा जाएगा सब कुछ छोड़ दो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो हकीकत यह है कि मस्जिदों की बड़ी ज़रूरत है, हकीकत यह है कि बहुत से मुबल्लिगीन की ज़रूरत है, मगर मैं अभी कोई तहरीक नहीं करूँगा। मैंने फैसला किया है कि जब तक अपने कमज़ोर भाइयों को साथ मिलने का मौका ना दिया जाए हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जुल्म होगा उन पर जो महरूम रह जाएं और काफिला कहीं का कहीं निकल जाए उनको छोड़कर, इसलिए कुछ वक्त हमें इनको अपने साथ मिलाने के लिए देना चाहिए, इनको समझाना चाहिए प्यार और मोहब्बत से, इनको बताना चाहिए कि कौन सी नेकियां हैं, कौन सी सादतें हैं जिनसे तुम महरूम चले आ रहे हो। जब तक یہ موقع مہیا نہ کیا جائے, اگر ہم چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے تو خدا کا کام ہے وہ ضرور پورا ہوگا, یہ قافلہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا, لیکن یہ اور ان کی اولادیں پھر دنیا میں جذب ہو جائیں گی, ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا باقی. اس لیے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ساتھ شامل کیا جائے. اس لیے وہ سارے جو آج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جا کر اس بات کے مبلغ بنے پہلے, جو کمزور ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ سے ڈر رہے ہیں ان کو بتایا جائے کہ تم تو محروم ہو رہے ہو, نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہو, خدا کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہے ہو, اس دنیا سے بھی محروم ہو رہے ہو جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے, تمہارے رکاؤں میں برکت نہیں رہے گی, تم اپنی اولادوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکو گے, ان سے محروم کیے جاؤ گے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لذتیں نکل جائیں گی دنوں سے اور ان کی جگہ غم اور فکر لے لیں گے. یہ تقدیر ہے ان احمدیوں کے لیے جو احمدیت کو چھوڑ کر دور جا رہے ہوتے ہیں, یہی ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ. اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی نہیں رکھا کرتا. کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان دیکھیں, خدا نے فضل کیے ہیں مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہیں. اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے, میری چلاکی ہے, میرے ہاتھ کا کرتب ہے, تو بڑا بیوقوف ہوگا. یہ ان چند روٹیوں کی طفیل مل رہا ہے جو مسیح موعود نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی. ابھی نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی تو جو کچھ تھا خدا کو پیش کر بیٹھے, یہ اسی کا صدقہ ہے جو کھایا جا رہا ہے. صرف وہی نہیں, سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں. ان کے والدین نے, ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے, جو کچھ میسر تھا, جو کچھ بچا سکے وہ خدا کے حضور پیش کر دیا, اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی کہاں سے آئی تھیں, کہاں چلی گئیں. ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے اس وقت قربانیوں سے, ان کی شکلیں اور ہیں, ان کے ماحول اور ہیں, ان کی عقلیں اور ہیں, ان کے علم اور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی, مگر پہچاننے کی ضرورت ہے, احساس کی ضرورت ہے. جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے, پھر برکتیں چھینی جائیں گی. تو ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے. رازق وہ ہے, وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے. اللہ غنی و انتم الفقراء, قرآن کریم فرماتا ہے. اللہ تو غنی ہے, اسی نے تمہیں سب کچھ دیا. تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے تھے. ساری کائنات کا مالک ہے, اس کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے. اسی کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل انسان رزق پاتا ہے اور رزق سے برکتیں حاصل کر سکتا ہے. ورنہ ایسے رزق والے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دلوں میں جہنم لیے پھرتے ہیں, کوئی رزق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس خدا سے تعلق جوڑنے کے بعد پھر منہ موڑنا, یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو خودکشی ہے. اس لیے محبت اور پیار سے سمجھائیں. میں نے تو بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہیں دے سکتا جو شرع کے مطابق ضروری ہے تو صاف کہے, اپنے حالات پیش کرے. چندہ عام ہے وہ خلیفہ وقت معاف کر سکتا ہے. اور میں کھلا وعدہ کرتا ہوں کہ جو دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں نہیں پورا اتر سکتا, میری شرح کم کر دی جائے, اس کی کم کر دی جائے گی. لیکن جھوٹ نہ بولیں خدا سے. یہ نہ ہو کہ خدا کروڑ دے رہا ہو اور آپ لاکھ کے اوپر چندہ دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہوں کہ دیے ہی خدا نے لاکھ. اللہ کو بھول جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے اس کو کیا دیا تھا اور اب یہ مجھے کیا واپس کر رہا ہے. جس نے دیا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے, وہ مخفی ارادوں سے آشنا ہے, وہ ان بینک بیلنسوں سے آگاہ ہے جن میں روپے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور تسلی نہیں پاتا انسان اور بڑھانا چاہتا ہے اس کو. تو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کا فکر کی جائے گی, اس کی ضرورت کا لحاظ کیا جائے گا, اس کو خوشی سے اجازت دی جائے گی. بلکہ ایسا ضرورت مند احمدی ہو جو چندہ نہیں دے سکتا, امداد کا مستحق ہے, جماعت کا کام ہے, جہاں تک ممکن ہو اس کی امداد کرے. لیکن خدا سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے ایک مہلت میں دیتا ہوں اس خیال سے کہ ہمارے بھائی ضائع نہ ہوں. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کے کام کیسے پورے ہوں گے. اگر میں فکر کروں تو مشرک بن جاؤں گا. مجھے اس بات کی ہرگز فکر نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ضائع ہو گئے تو ان کی جگہ کوئی اور کیسے ملیں گے؟ ایک جائے گا تو خدا ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے اس کے بندے اور دے گا. مجھے فکر یہ ہے کہ ایک بھی احمدی ضائع کیوں ہو؟ کیوں ہمارا بھائی ایک اچھے رستے پر چل کر بھٹک جائے اور ہمارے سے ضائع ہو جائے؟ تو مجھے تو ان کی ذات کا غم ہے, اپنے جماعت کا غم تو کوئی نہیں. جماعت کا غم تو میرا خدا کرے گا, اور وہی ہمیشہ کرتا چلا آیا ہے. جماعت کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی پوری کرے گا. اس لیے جب تک ایک موقع دے کر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ ملا لیں, ایک آرڈر نہ پیدا ہو جائے نظام کے اندر, سارے دوست دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ مالی قربانیوں کے کم سے کم معیار پر پورے نہ اترائیں, اگر ہم آگے بڑھیں گے تو چند وہی لوگ جو سابقون الاولون ہیں وہی قربانیوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جائیں گے, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ چند آدمی ہیں صرف, ساری جماعت نہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, عقل دے, قربانیوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہماری باتوں میں تو کوئی اثر نہیں, جب تک خدا نہ دلوں کو بدلے کوئی نہیں بدل سکتا. تو ان کے لیے دعائیں کریں, اور بہت دعائیں کریں. جہاں تک اس مسجد کی آبادی کا تعلق ہے, میں آخری بات آپ کو یہ آپ سے یہ کہنی چاہتا ہوں کہ جب سے میں اسپین آیا ہوں ایک عجیب دل کی کیفیت ہے. خوشیاں تو بہت ہیں جیسا کہ, مگر جیسا کہ میں نے کہا تھا, وہ خوشیاں غم میں ڈھلی ہوئی خوشیاں ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے, آنکھوں سے بہنے والی خوشیاں ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مسجد تو ہم بنائیں گے, اس کی آبادی کیسے ہوگی؟ اتنی مدت ہو گئی اسپین میں کام کرتے ہوئے, احمدی بھی ہوئے, لیکن ابھی تک ہم اتنی تعداد میں احمدی نہیں بنا سکے کہ ایک احمدیہ جماعت اتنی مضبوط اور تعداد میں اتنی کثیر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکے. معاشرے کی حفاظت کے لیے ایک معقول تعداد ہونا کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اکیلا اکیلا احمدی اگر ہو تو وہ ماحول میں واپس جذب ہو جایا کرتا ہے. یہ قانونی قدرت ہے جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس لیے رفتار کا اتنا بڑھنا ضروری ہے کہ کم سے کم ضروری تعداد مہیا ہو جائے جو اقدار کی حفاظت کرتی ہے, اور اس تعداد کی بنا پر آگے بڑھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی ایک کم سے کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر دنیا کے آدمی کو پتا ہے کہ ایٹم بم کو پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم ایک وزن کی ضرورت ہے. اس سے کم ہو تو وہ طاقت ضائع ہوتی چلی جاتی ہے, وہ چین ریئیکشن پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس چین ریئیکشن کے لیے جتنی تعداد میں احمدیوں کی ضرورت ہے وہ ابھی تک ہمیں مہیا نہیں ہو سکی. کیسے ہوگی؟ اتنا شرک ہے, اتنا ماحول پر دنیا کا اثر ہے, دہریت گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے, سیاسی توجہات نے عقلوں کو اور ذہنوں کو غلط سمتوں میں مائل کیا ہوا ہے. معاشرے کی آزادیاں, دنیا کی لذتیں, یہ سارے بت چاروں طرف سے ان سوسائٹیوں کو گھیرے ہوئے ہیں. تو بہت فکر پیدا ہوتی ہے کہ اے خدا اس مسجد کی آبادی کا تو انتظام کر. میں تو یہی کرتا رہا ہوں جہاں بھی گیا ہوں, دیکھ کر ایسی بے بسی کا احساس ہوا ہمیشہ. اور پھر میں نے عرض یہی کی کہ اے خدا اگر توفیق ہوتی تو بس سجدے کرتے ہوئے ان راہوں پر چلتا, میں تیرے حضور خاک ہو کر مٹ جاتا یہاں. اے خدا تو نمازی بخش, تو عبادت کرنے والے عطا فرما, کیونکہ خالی مسجدیں بنانا تو کوئی کام نہیں جب تک یہ مسجدیں خالص عبادت کرنے والوں سے نہ بھر جائیں. لیکن ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میرے رب. آپ بھی یہ دعائیں کریں جب تک یہاں ہیں, اسپین کی مٹی کو اپنے آنسوں سے تر کریں, اتنے آنسو بہائیں کہ خدا کی تقدیر کی بارش رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں اس ملک کے اوپر. ہر آنسو سے وہ روحیں پیدا ہوں جو اسلام کے لیے ایک انقلاب کا پیغام لے کر آئیں. ہر آنسو سے ابن عربی نکلیں, ہر آنسو سے ابن رشد پیدا ہو. آج ایک ابن عربی کا کام نہیں ہے, آج تو کریا کریا بستی بستی میں ابن عربی کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کام نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے, صرف ہمارے آقا ہمارے رب کے بس میں ہے, اور ہمارے بس میں صرف آنسو بہانا ہے, اور یہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا پوری گریہ وزاری کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ. روئیں خدا کے حضور, اور جب قطرے ٹپکیں زمین پر تو دعا کریں کہ اے خدا ان قطروں کو ضائع نہ ہونے دیں, ہر قطرے سے برکتیں پیدا ہوں, ہر قطرے سے وہ روحانی وجود نکلیں جو اسپین کی تقدیر کو بدل دیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم عاجز انسان ہیں, ہماری طاقت ہمارے بس میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعض دوستوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جمعے کے مان بعد اجتماعی بیعت بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سے ملکوں سے ایسے دوست تشریف لائے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا عموماً مرکز میں حاضر ہونے کا، اور ان کی خواہش ہے کہ دستی بیعت یہاں ہو جائے. تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے مان بعد دستی بیعت ہوگی. ایک بات خاص طور پر میں توجہ دلانی چاہتا تھا دعا کے سلسلے میں، اس کو ذہن سے اتر گئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک گر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. تبن تو یہی ہوتا ہے عموماً، لیکن کانشیسلی باشعور طور پر ہر احمدی کے ذہن میں یہ بات حاضر رہنی چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا ایک راز تمہیں بتاتا ہوں، پہلے خوب اپنے رب کی حمد کرو، اس کی محبت کے گیت گاؤ، اور پھر مجھ پر درود بھیجو. اس لیے کہ آپ خدا کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہی چیز ہے جو فطرتاً بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوشیار فقیر ہیں وہ ماؤں سے بعض دفعہ ماؤں سے بھی بڑھ کر بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایسی محبت ہے کہ یہ بچوں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گی ہمیں کچھ ڈالنے کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عارف باللہ تھے، خوب جانتے تھے ان رازوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو مجھ پر درود بھیجا کرو، ساتھ پہلے حمد کرو اللہ کی، وہ اول ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر جو مانگو خدا قبول فرمائے. تو اسی طریق کو اختیار کیا جائے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو جب یہ سمجھایا تو اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا، اس نے دعائیں کیں، حمد کی، اور پھر درود بھیجے. تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور دیکھ کر پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا، بچے ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو. یہی طریق ہے دعاؤں کا. تو آپ بھی دعاؤں میں یہ بات نہ بھولنا کہ حمد کے ساتھ ہی بے اختیار دل سے درود کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، تاکہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ان دعاؤں کا رد کرنا. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. صفیں بنا لیں اور سیدھی صفیں بنائیں.